الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے آخری پارے میں سورہ عبس ہے، اس کی آخری چند آیات کی تلاوت کی گئی اور بنیادی طور پر ایک یاد دہانی ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے، قیامت کا دن، اس کی ہولناکی، وہاں لوگوں پر کیا کیفیات طاری ہوں گی، نفس نفسی کی کیفیت ہوگی، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، اپنے قریبی سگے رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو ایک بندہ نہ صرف یہ کہ پوچھے گا نہیں بلکہ ان سے دور بھاگے گا. یہ منظرنامہ ہے جو جا بجا قرآن کریم میں ہمارے سامنے آتا ہے. پھر یہ ذکر کہ وہاں چہروں کی کیفیت کیا ہوگی، دو ہی کیفیات ہوں گی، ہستے ہشاش بشاش مسکراتے چہرے بھی ہوں گے، اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور وہ کہ جن کے چہروں پر نحوست ہوگی اور غبار ہوگا اور ان کے اعمال کی نحوست ان کے چہروں سے آیا اور ظاہر ہوگی، یہ کفر کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے، ان کا تذکرہ. یہ چہروں کی کیفیات اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی. جمعے کے خطاب کا ایک بڑا حاصل یاد دہانی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بار بار ہوتا رہا ہے کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، یاد دہانی فرماتے تھے. تو ان آیات کے ذیل میں کچھ باتوں کی یاد دہانی ہوگی انشاءاللہ. مزید چند مختصر باتیں ہیں. ایک، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی رہائی کے لیے ان کی بہن جو ہے وہ ایک موومنٹ انہوں نے چلا رکھی ہے اور مستقل وہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت دلانے کا معاملہ، ہمارے ریاستی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ تک کو غیرت دلانے کا معاملہ. اس وقت بھی حکمران ہمارے وہ امریکہ کے وزٹ پر ہیں، تو بہرحال توجہ ان کو بھی دلائی گئی ہے. اللہ تعالی ہماری بہن عافیہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے. اس حوالے سے آخر میں کچھ بات. نمبر دو، اسرائیل کا جو ظلم ہے اور اس کا جو ستم ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اب اس نے جنگ کو طول دینا شروع کر دیا لبنان میں. اس حوالے سے بھی ہم نے پریس ریلیز بھی جاری کیا تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے گزشتہ دنوں میں، اور کچھ یاد دہانی، اور اس میں سب سے بڑھ کر امت کے حکمرانوں کو غیرت دلانے کی بات، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تیسری بات جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری حکومت ہو، اور کیا ہمارے اپوزیشن والے ہوں، سب نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ مل گیا دوبارہ، یعنی اس کو نعمت قرار دیا جا رہا ہے اور رحمت قرار دیا جا رہا ہے، خوشائن قرار دیا جا رہا ہے. ہم نے ماضی میں بھی کہا، پچھلی حکومت کے دور میں بھی کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ جاری رکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوشیاں منائیں گے اور اپنی آزادی ان کے حوالے کریں گے، غلام ابن غلام بنیں گے. اور سارے اخبارات کی ہیڈنگز آپ نے پڑھی ہوں گی، سخت ترین شرائط. کچھ تو سامنے آتی ہیں، باقی کو کہتے ہیں ہڈن کنڈیشنز، وہ تو سامنے بعد میں کبھی آتی ہیں. ستیہ ناس کر دیا اس ملک کا اور مزید ستیہ ناس کیا جائے گا، مگر ہمارے حکمراں ہیں، اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جناب بڑی کامیابی، ہمیں بڑی وکٹری مل گئی، ہم نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو منا لی اور وہاں سے ہم ان کی ساری شرائط ہم نے پوری کر دی. اس پر ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سوشل میڈیا پر آپ حضرات نے بھی دیکھا ہے کہ حکومت پاکستان کی دعوت پر وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے، ان کے وزٹ کو بابرکت بنائے. کچھ بات اس حوالے سے آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یاد دہانی کے طور پر یہ سورہ عبس کی آخری چند آیات، قرآن کریم کا آخری پارہ ہے اور سورہ عبس تیسری سورت آخری پارے کی، اور آخری پارے کا جو مزاج ہے وہ انذار کا ہے. انذار کا مطلب ڈراوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیمرنگ ہے بندوں کے سامنے، گو کہ اسی پارے میں اور آج کی آیات میں بھی بشارت کا پہلو بھی آیا ہے اور خوش خوش و خرم چہروں کا، حشاش بشاش چہروں کا ذکر بھی آئے گا. تو یہ قرآن کا اسلوب یقیناً ہے کہ بشارت اور انذار، یعنی گڈ نیوز اور وارننگ، خوشخبری سنانا اور ڈرانا، یہ دونوں اسلوب ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. البتہ اس مقام پر، یعنی آخری پارے کا ذکر کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار کا پہلو غالب ہے. ایک اور حکمت یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور نبوت ہوا اور آغاز وحی کا معاملہ ہوا، تو اول جو سورتیں نازل ہوئیں وہ یہ آخری سورتیں ہیں، اور اول اول ایک بگڑی ہوئی قوم کو اصلاح کی طرف لانے کے لیے انذار کا پہلو وہ غالب ہوا کرتا ہے. چنانچہ آخری پارے میں جو سورتیں ہیں، یہ اول دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اس میں انذار کا پہلو، ہمیں وارننگ کا پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. اگلی بات ہے کہ آخرت کا عقیدہ کیا ہے. ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. جتنا یقین ہوگا کہ موت ہے اور موت کے بعد زندگی ہے، ریزریکشن ہے، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، جتنا یقین ہوگا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا باطن ہو، میرا ظاہر ہو، میری نیت ہو، میرا قول ہو، میرا عمل ہو، یہ سب اللہ کے سامنے پیش ہونے اور کل نتائج مجھے ملنے، میری آج کی زندگی کے تعلق سے اس کے اعمال کی بنیاد پر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بہرحال یہ یقین جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا سیدھا ہوگا. اسی طرح ایک اور حکمت دیکھیے، قرآن کریم میں سات منزلیں ہیں اور صحابہ کرام کے دور سے معمول موجود ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور سے معمول موجود ہے. ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت عام صحابہ مکمل کر لیتے تھے. تو بہرحال یہ سات منزلوں کی یہ حکمت بھی ہے. آخری منزل شروع ہوتی ہے قرآن پاک کی سورہ قاف سے 26 سپارے میں اور وہاں سے والناس تک. اس آخری منزل کا بھی جو مرکزی موضوع ہے اکثر، وہ آخرت کا عقیدہ ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک بندہ شروع سے قرآن کریم پڑھتا ہوا آ رہا ہے، تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، سمجھتا ہوا آ رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کے سامنے شریعت کے احکامات تو آ گئے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ کرنے والے کام ہیں، یہ نہ کرنے والے کام ہیں، ان احکام کو بجا لانا ہے، ان باتوں سے اپنا آپ کو بچانا ہے. جتنا بندے کے سامنے احکامات آتے، علم میں تو اضافہ ہو گیا، معلومات تو اس کو مل گئی، اب وہ کیا شے ہے جو اس کو عمل پر آمادہ کرے گی، وہ کیا شے جو اس کو موٹیویٹ کرے گی عمل کے لیے، وہ آخرت کا عقیدہ ہے. تو یہ حکمت بھی کہ آخری منزل کا بھی مرکزی موضوع، غالب موضوع وہ فکر آخرت، اور پھر یہ آخری پارہ قرآن پاک کا، اس کا بھی جو مرکزی موضوع وہ فکر آخرت ہے. اور آج جتنی بدعملی ہے، فساد ہے، دین سے دوری ہے، اللہ معاف کرے، دین بیزاری بھی آ گئی ہمارے معاشرے کے اندر، بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں موت کا بھی یقین دے، آخرت کا بھی یقین دے، اور جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب کل کی کیا کیفیات ہے؟ یہ نقشہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں آیات میں آئے، ہر دوسرا تیسرا صفحہ قرآن پاک کا کہیں نہ کہیں اس میں آخرت کا یقین، آخرت کا تذکرہ ملتا ہے. اور مکی صورتوں کا مطالعہ کریں تو دو تہائی قرآن، ٹو تھرڈ آف دا قرآن، وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے. اور یہ دو تہائی قرآن جو مکی صورتیں، اس کا بھی بڑا موضوع فکر آخرت ہے. چنانچہ اس مقام پر بھی یہ سورہ عبس و تولیٰ کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل کے نقشے کو پیش کیا، ارشاد ہوا یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 33 سے 33، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ کانوں کو پھوڑ دینے والی آواز آ جائے گی. الصاخہ یہ قیامت کا نام ہے. اس سے پچھلی سورت ہے النازعات الطامۃ الکبریٰ، الطامہ، اسی وزن پر، بہت بڑی آفت. اسی طرح اور نام بھی، الحاقہ، القارعہ، یہ سب قیامت کے نام ہے. الساعۃ، یہ سب قیامت کے نام ہے. یہاں بھی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب وہ کانوں کو پھوڑ دینے والی آواز آ جائے گی. یعنی دیکھیے یہ الصاخہ کیا ہے؟ ایسی سخت آواز جو کانوں کو پھوڑ دے. دنیا میں تو بڑی بات ہے، کسی محلے کی بڑی بات ہے، کسی گھر میں اگر سلنڈر بلاسٹ ہو جائے، کسی دکان پر سلنڈر بلاسٹ ہو جائے تو کس قدر زوردار آواز ہوتی، اسی علاقے میں اگر بوم بلاسٹ ہو جائے تو کتنی بڑی آواز ہوتی، کیا کیفیت ہوتی، اندازہ کیجیے. اس ساری زمین پر جب بھونچال آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ایک زلزلی کی معنی زوردار انداز سے ہلا دی جائے گی جیسا کہ ہلا دیے جانے کا حق ہے، آپ سوچئے کیا کیفیت برپا ہوگی. اس کی طرف اشارہ، وہ کانوں کو پھوڑ دینے والی قیامت وہ برپا ہو جائے گی. کیا کیفیت ہوگی اس دن؟ یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا، دور بھاگے گا، کس سے؟ من اخی، اپنے بھائی سے. پانچ رشتے گنوائے ہیں، وہ امی ہی و ابھی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبته وبنی اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے یعنی اپنی اولاد سے، بھائی سے دور بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا، باپ سے دور بھاگے گا، بیوی سے دور بھاگے گا، اولاد سے دور بھاگے گا۔ اس ترتیب کو بھی نوٹ کیجئے، سارے رشتوں کی جو بانڈنگ ہے اور سارے رشتوں کی جو محبت ہے وہ برابر برابر نہیں ہوتی۔ جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی۔ اور اگلی بات کڑوی ہے، جو محبت بیوی اور اولاد سے ہو جایا کرتی ہے وہ ماں باپ سے نہیں ہو پاتی۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی ترتیب ہے، پہلے بھائی کا ذکر ہے، پھر ماں اور باپ کا ذکر ہے، پھر بیوی اور اولاد کا ذکر ہے، تو ترجمانی کیا ہوگی؟ دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ چلو جس سے کم محبت ہے اس سے بھاگے گا، جس سے تھوڑی زیادہ اس کے کام آ جائے، نہ نہ، بھائی سے بڑھ کر ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا۔ اچھا جس سے اور زیادہ محبت ہے اس کے کچھ کام آ جائے گا، اس کو کچھ پوچھ دے گا، نہ نہ، اس سے بڑھ کر اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، یہ پیش آنے کا القیامت کے دن، یہ حادثات رونما ہونے، یہ اللہ کا کلام، اس پر آپ کا میرے ایمان ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء میں دو مرتبہ ہے، آیت نمبر 87 میں بھی اور آیت نمبر 122 میں بھی، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا۔ جن سے ساتھ محبتیں، جن کے پیچھے دیوانے، جن کی جائز ناجائز سر حاجت کو پورا کرنے میں اللہ کو بھی لوگ ناراض کر دیتے بلکہ انکار کر جاتے ہیں، یہ ہے ہونے والا ہے کل۔ بھائی سے دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ماں اور باپ سے دور بھاگے گا، اور انسان اس سے بڑھ کر اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو باقی سب سے اس کو بے نیاز کر دے گی۔ فکر کیا ہے؟ میں بس، میں صرف میں، بس میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ جب وہ اللہ کے جلال کو بھی دیکھے گا، قیامت کی ہولناکی کو بھی دیکھے گا، وہاں کی سختیوں کو دیکھے گا، اور آگے جہنم کی ہولناکیوں کے، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ اور یہ معاملات دنیا میں کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں، جب حادثات رونما ہوتے ہیں، اللہ اپنے زمان میں رکھے، جب ڈوبنے کے معاملات آ رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے، جب جان پر بند پڑتی ہے تو قریبی یاد نہیں رہتا پھر انسان کو۔ بہرحال یہ فیکٹ ہے، میں کسی طرح، اور ہر ایک نے اکیلے جواب دینا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا اپنی ذاتی حیثیت میں۔ آج تو فلاں چھڑا لیتا ہے، فلاں بچا لیتا ہے، فلاں فون کر دیتا ہے، کبھی باہر سے فون آ جاتے ہیں، کبھی اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے۔ مشہور بات ہے نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پہلے کہا کہ اب ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کر لیتے ہیں، سیاست دانوں کے جملے ہیں نا۔ اور اب ججز بیچاروں کی مصیبت کیا پڑ گئی ہے، ان کو بھی فیصلہ دینے کے لیے فیصلے کا انتظار ہوتا ہے۔ معروف بات ہے نا، ادھر چلتا ہے یہ۔ اور جو اور اوپر والوں کہتے ہیں ہمیں باہر والوں کا انتظار ہے، فلاں نے انٹروین کر دیا، فلاں نے فون کر دیا، فلاں نے یہ کہلوا دیا، فلاں نے وہ کہلوا دیا۔ ادھر چلتا ہے کہ فلاں کا فون کام آ گیا، فلاں کی سورس کام آ گئی، فلاں کی بات کام آ گئی، ادھر نہیں کام آئے گا۔ اپنا جواب خود دینا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ امام غزالی نے لکھا علیہ رحمہ، بیٹا کھانا کھاتا ہے تو باپ کی بھوک نہیں مٹتی ہے، دوا کڑوی ہو باپ پی لے تو بیٹے کو شفا نہیں ملتی۔ شفا کے لیے بچے نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور دوا خود پینی ہے، بھوک مٹانے کے لیے باپ نے خود کھانا کھانا ہے، تو کل کی نجات کے لیے بیٹے نے بھی محنت کرنی ہے اپنی سی، اور باپ نے بھی محنت کرنی ہے اپنی سی۔ ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، تو جب اپنا جواب دینے تو نہ دائیں باپ ہوگا، نہ بائیں ماں ہوگی، نہ سامنے بھائی ہوگا، نہ پیچھے بہن ہوگی، اپنا جواب خود دینا ہے۔ اسی طرح اپنی کیفیت، اپنی فکر ہر ایک خود کر رہا ہوگا، یہ فکر جو ہر ایک کو لاحق ہوگی، میں بچا لیا جاؤں عذاب سے، میں قیامت کی ہولناکی سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچا لیا جاؤں، یہ ایک فکر ہوگی جو ہر ایک کو لاحق ہوگی، اور یہ فکر باقی ساری فکروں سے انسان کو آزاد کر دے گی۔ اچھا اتنا ہی نہیں ہے کہ انسان بھائی سے دور بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا، باپ سے دور بھاگے گا، بیوی سے دور بھاگے گا، اولاد سے دور بھاگے گا، اس سے بڑھ کر ہولناکی سورہ معارج میں بیان ہوئی 29 پارے میں، آیت نمبر 10 سے 18 کی ذیل میں بات آتی ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبتی واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا انها لظا نزاعة للشبا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. مجرم چاہے گا اس دن قیامت کے دن فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے پورے خاندان کو جو اس کو سپورٹ کرتا تھا، اور جو کچھ زمین پر تھا وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا. اول تو پاسبل نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. اور کیا چاہے گا؟ ثم ینجی، وہ چاہے گا مجھے نجات مل جائے، میرا بیٹا لے لو، میری بیوی لے لو، میرا بھائی لے لو، جہنم میں ڈالو ان کو، میرا گھر لے لو، ساری زمین لے لو، مجھے کسی طرح بچا لو. یہ پیش آنا ہے کل قیامت کے دن. کلا، اللہ کا تصور ہرگز نہیں، یہ قبول نہیں ہوگا. انہا لوا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعت للشوا، وہ کھال کو ادھیڑ ڈالے گی. تدعو من ادبر وتولى، اسے پکارے گی جس نے رخ پھیرا اور منہ موڑ لیا، اللہ کا انکار، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، دنیا پرست بنا رہا، دنیا میں ڈوبا رہا، آخرت کی فکر نہیں، کل کے نتائج کو سامنے نہیں رکھا، مقصد زندگی کو فراموش کیا. تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا اور گن گن کے اس نے رکھا اور آئے خدا میں خرچ نہیں کیا اس نے. یہ سورہ معارج ہے، 29 کے بارے میں پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، یہ مولوی ڈرا رہے ہیں، دیندار ڈراتے ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. رکھو ان کو ایک طرف، یہ پڑھو اللہ کا کلام، باقی اللہ کے کلام کا انکار ہے تو بات ہی الگ ہے. پھر آرام سے جس کے منہ میں آتا ہے آرام سے دینی طبقات کی طرف، غلطی ہیں ان کے اندر بھی، سارے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، خطا کار سب کے سب ہیں، ہم بھی اور آپ بھی ہیں، لیکن جس کے منہ میں آتا ہے فوراً فائرنگ کر دو. جناب آپ، میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے، جاؤ غصہ نکالنا دین والوں پر نکال دو. پاکستان میں پانی کی کمی کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان میں پانی کی کمی پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ مولوی 5 وقت وضو کرتا ہے اس لیے پاکستان میں پانی کی کمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا مولوی پر، دینداروں پر، دین والوں پر تم اپنا غصہ نکال کر یہ بچ جاؤ گے ان چیزوں سے؟ بھائی تم نے اپنا جواب دینا ہے، مولوی نے اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے. ہاں، جہاں یہ ڈراوے قرآن میں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ پازیٹو باتیں بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. بڑا پیارا بیان سورہ طور آیت 21، سورہ طور کی آیت 21 میں اللہ جنتی فیملی کا نقشہ پیش کرتا ہے. بڑا پیارا مقام ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. یہ بیان بھی قرآن پاک میں، جو قرآن ڈراتا ہے وہ بشارت بھی دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ ماں باپ ایمان پر اور اولاد ایمان پر، اور مزید بنا ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضے جا بجا قرآن پاک میں بیان کیے گئے. پرائرٹی ایمان کی ہو. مال لٹ گیا پریشان، ایمان لٹ رہے پریشانی ہے کہ نہیں؟ آج سوشل میڈیا کا بے ہنگم استعمال، حکومت کہتی ہے فائر وال تو لگا دیا، دنیا جہاں کی بے حیائی کو کھلی اجازت ہے دکھانے کی، دنیا جہاں کی خرافات کو اجازت ہے کھلی دکھانے کی. لوگوں کے اور بچوں کے عقیدے جا رہے ہیں کفر کی طرف، جا رہے ہیں فسق کی طرف، جا رہے ہیں گستاخیوں کی طرف، جا رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ. تو ایمان کیا پرائرٹی ہے؟ مال لٹنے کا خوف ہے، بچے کے مارکس کم ہونے کا خوف ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے اس کا خوف ہے کہ نہیں؟ یہ تو چیک کریں. دیکھیے بشارت کیا ہے، سورہ طور 27 پارہ آیت نمبر 21، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ایمان میں پیروی کی، ہم ان کو ملا دیں گے. سبحان اللہ، جنت کے درجات بہت ہیں، کوئی اوپر ہوگا، کوئی نیچے ہوگا، کوئی اور نیچے ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کلام فرما رہے، وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کو ملا بھی دیں گے، عمل میں کمی نہیں کریں گے. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ نیچے والوں کو، جنتی ہیں، نیچے والے کو اللہ ایلیویٹ کر کے، مقام بلند کر کے اوپر لے جا کر فیملی کے ساتھ ملا دے. سیدھی سی بات ہے، یہ بشارت قرآن دے رہے. ترجیح کیا ہو؟ ایمان ترجیح ہو. اور ایمان کون سا؟ محض زبان کی نوک والا نہیں، وقلبی ایمان جو دل میں اترتا ہے. اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے نا. اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے عمل ثبوت پیش کرتا ہے. آج امت کا عمل ثبوت پیش کرے کہ امت ہے نہیں ہے نا، کہاں پیش کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ میں تقریریں ہو گئیں، بس واجبی سی باتیں ہو گئیں اس کے اندر. کیا امت کے حکمران ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ وہ امت کے حکمران ہیں؟ فلسطین، لبنان، ماضی میں افغانستان، عراق، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، سوڈان، میانمار، برما، کیا کچھ نہیں ہوتا چلا گیا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا امت کا مجموعی عمل پریزنٹ کر رہا ہے ثبوت کہ امت امت ہے؟ آج ایمان اندر ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا نا. ہم تو کچھ دنوں پہلے نماز کے بعد بارے میں بات کر چکے، ہر چند گھنٹوں کے بعد ایمان ٹیسٹ ہو رہا تھا، اذان کی آواز آتی، ٹائم نہیں اکثر لوگوں کے پاس، پانچوں نمازیں آرام سے ضائع ہو رہی ہیں. از اٹ شوئنگ دیٹ وی آر بلیورس؟ اس سے لگ رہا ہے کہ ہم ایمان والے؟ تو یہ چیک کریں، بشارت ہے مگر کون سا ایمان؟ محض زبان کی لپ سروسنگ، زبان کے سروس دعوے؟ نہ نہ، وہ ایمان جو دل میں ہو وہ بھی ضروری ہے اور اس کا عمل میں اظہار ہوتا ہوا دکھائی دے. اگر یہ ایمان ہمارے دلوں میں، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں، یہ ایمان ہمارے گھر میں پرائیورٹی پر ہے، یہ ایمان ہماری ترجیح اول ہے، اس ایمان کے تقاضے ہمارے ترجیح اول میں پرائیورٹی نمبر ون میں شامل ہے اور اس کے مطابق گھر والے محنت کر رہے ہیں، کوتاہی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن پرائیورٹی تو ہو. اگر گھر میں ایمان پرائیورٹی پر ہے، گھر میں ایمان کی بات پرائیورٹی پر ہے، گھر میں ایمان کے تقاضے پرائیورٹی پر ہیں، ترجیح پر ہیں، تو پھر یہ قرآن کی بشارت ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے. اللہ ہمیں ایسے گھرانے دے، مسلمان الحمدللہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان الحمدللہ، اللہ دل والا ایمان بھی ہمیں عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر ہمارے گھروں میں بات ہو، محنت ہو، ڈسکشن ہو، عمل ہو، ترجیح ہو، اور کمی ہو تو پریشانی بھی ہو، اگر یہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا. اللہ ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانے بنائے اور اللہ اس ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ چہروں کا ذکر کرتا ہے. چہرے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، بچوں کے ایگزامس ہو جاتے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے، تو رزلٹ مثلاً فرائیڈے کی صبح آنا ہے تو جمعرات کی رات کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ دمکتے چہرے ہوتے ہیں اور کچھ بجھے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ رات جلدی ختم ہو، صبح جلدی آئے تاکہ میرا ریزلٹ اناؤنس ہو، آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا پوزیشن، آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اے پلس، وہ اے اسٹارز، واٹ ایور اٹ مے بی، میں تو پاس ہونے گیا، پوزیشن لینے والا ہوں. اور ایک کہتا ہے اللہ کرے رات ختم ہی نہ ہو، صبح ہی نہ ہو، ریزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو. آپ کے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ ہے، اللہ آپ کو مسکراہٹ رکھے، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں یہ باتیں بڑے آرام سے سمجھ آتی ہیں بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں بھی تو ہم سوچیں. اداروں میں بھی ہوتا ہے، پرفارمنس ہوتی ہے، اے سی آر بنتی ہے گورنمنٹ اداروں کے اندر، ویلویشن ہوتی ہے، اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پروموشن مل رہی ہے، اس کو نہیں مل رہی. یہ بڑوں کو بھی کسی درجے میں سمجھ آتی. ذرا ایک جم ہم لوگ اور لگائیں نا، یہ دنیا کیا ایگزامینیشن ہے، امتحان کا مقام ہے، اور کل ریزلٹ آنے قیامت کے دن، ادھر بھی چہرے ہوں گے، کچھ دمکتے ہوں گے، کچھ بھجے ہوئے ہوں گے. اللہ یہ یقین عطا فرما دے. وجوہ ہوئی یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے، روشن ہوں گے، دمکتے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. چہروں پر ایمان کا نور ہوگا، اعمال کا نور ہوگا، بشاشیت ہوگی، حشاش بشاش ہوں گے اور رونق ہوگی، چہرے روشن ہوں گے. سبحان اللہ، کیوں؟ ہمارے رب نے جو ذمہ ہمارے لگایا وہ پورا کر کے آئے ہیں، الحمدللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوا کرتا. وہ کون؟ اللہ کے اولیاء، ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں، خوف خدا رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے والے ہوں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. وہاں تو مسکراتے چہرے ہوں گے، دمکتے چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے. اللہ ہمیں یہ روشن چہرے عطا فرمائے. اس کے برعکس وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ، بہت سے چہرے ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوا ہوگا، سیاہی چھائی بھی ہوگی، گناہوں کی نحوست ہوگی جو چہروں پر ہوگی. ایک جگہ تو قرآن کہتے ہیں چہرے کیسے ہوں گے؟ جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ہوں، استغفر اللہ، اتنے کالے ہوں گے، اتنے سیاہ ہوں گے. وہ گناہوں کی نحوست، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، فسق ہے، فجور ہے، سرکشی ہے، طغیانی ہے، طاغوت اسی سے بنا، اس کی جو نحوست ہے وہ چہروں پر ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہی ہے کافر، یہی ہے فاجر، یہی کفر کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، نحوست چھائی بھی ہوگی. اللہ اس برے انجام سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ چند آیات ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مطالعہ خود بھی قرآن پاک کا کریں، قرآن حکیم کے دروس میں شرکت کریں، قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، تاکہ ان باتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے. بدلتے حالات میں بہت کچھ ہو رہے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، ابھی حالات حاضرہ پر بھی بات ہو جائے گی، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ میری موت واقع ہو گئی تو میرے حالات حاضرہ ختم ہو گئے، اب میرے تو اعمال حاضرہ کے پیش ہونے کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، قبر میں سوالات ہونے، پھر حشر میں پیشی ہونے. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، یہ ہمارا اصل مسئلہ کہ ادھر کامیاب ہو جائیں، ادھر ذلت نہ اٹھانی پڑے، اللہ یقین بھی عطا کرے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. چند باتیں بس مختصرا میں آپ کے سامنے رکھوں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کی والدہ تو دعائیں کراتے کراتے دنیا سے چلی گئیں، اب ان کی بہن ہے، وہ ظاہری بات ہے بہن ہی بہن کے غم کو زیادہ سمجھ سکتی ہے. عافیہ موومنٹ بھی انہوں نے چلا رکھی ہے، وہ علماء کو بھی لکھتی ہیں، ہمیں بھی لکھتی ہیں، ائمہ مساجد کو بھی لکھتی ہیں، دینی جماعتوں کو بھی لکھتی ہیں، حکمرانوں کو بھی لکھتی ہیں کہ خدا را بات کو آواز کو بلند کیا جائے. بہرحال بغیرتی ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی اور آج والوں کی بھی اور ہمارے ریاستی اداروں کی بھی بغیرتی ہے. ریمنڈ ڈیوس کبھی ہمارے ہاتھ میں آیا تھا، اس وقت بات اٹھی تھی، اور بعض ایسے لوگوں نے جو آج متعون ہیں پاکستان میں، میں نام نہیں لیتا، ان لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات آئی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس دو اور عافیہ کو واپس لے لو، مگر ہم نے وہ موقع جو ہے وہ گنوا دیا. ہمارے پاس جب ہم نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں دینا، نہ امریکہ کو نہ بھارت کو، تو ہمارے ریاست ادارے نہیں دیتے اور ان کو روک کے رکھتے ہیں. تو یہ قیدیوں کے تبادلے کا بھی ایک راستہ ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو یوز نہیں کیا. باقی ان کی بہن اور کچھ حضرات مل کر، سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب، وہ بھی حضرات قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، پاکستان میں بھی مقدمہ ہے، امریکہ میں بھی ہے، امریکہ کے مسلمان بھی وہاں پہ سڑکوں پر آواز بلند کرتے ہیں. حکمرانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غیرت عطا کرے. اگر امریکہ میں جا کے 100 باتیں کر رہے ہیں تو یہ عافیہ صدیقی کی رہائی کی بھی بات ان کو کرنی چاہیے. اللہ قوم کی اس بیٹی کی حفاظت فرمائے اور ان کی رہائی کا بندوبست فرمائے. دوسری بات، یہ مستقل معاملہ اسرائیل کے حوالے سے صہیونی ریاست، اس کا جنون تو ختم نہیں ہو رہا، اور وہ نتنیاہو ہو، پوری صہیونی ریاست ہو، وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر خوب آگے بڑھ رہے ہیں. لبنان کے اندر گزشتہ دنوں میں جو کچھ ہوا، سائبر دہشت گردی، وہ آپ کے ہمارے سامنے، اور اب باقاعدہ بھاری بمبارٹمنٹ جو پچھلے 20 سالوں میں شاید نہیں ہوئی، شدید ترین ہمرے صہیونی ریاست اسرائیل نے کی ہے. امریکہ ڈنگے کی چوٹ پر جو ہے وہ پشپنائی کر رہا ہے، وہ فوجی بھیج رہے ہیں وہاں پہ، برطانیہ جہاز بھیج رہا ہے اپنے، بھارت نے اسلحہ بھی بھیجا ہے، کچھ اور لوگ بھی بھیجے ہیں. اسی طریقے پر بعض یورپی ممالک ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہیں، اور مسلم حکمرانوں کا معاملہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آج لبنان تو کل دوسرے عرب ممالک کی باری نہیں آنی کیا؟ کیا گریٹر اسرائیل کے اندر باقی سب کچھ شامل نہیں؟ معاذ اللہ، وہ تو مدینہ شریف تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارے ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی، یو این ہو، یہ کنیز ہے امریکہ کی، اور دیگر ادارے یہ سب غلام ہیں ان کے، کچھ نہیں ہونے والا. وہاں مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا، اور کچھ جرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور عزت کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا. قتال کا راستہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے دین کا تقاضہ ہمارے سامنے موجود ہے، مگر ہمارے حکمرانوں کی بغیرتی. اب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات مسلم حکمرانوں کے ہیں، تجارتی بھی ہیں، سفارتی بھی ہیں، دیگر اعتبارات سے بھی. اور رہا یہ مملکت خداداد پاکستان کا معاملہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت بھی دی، سب کچھ دیا، مگر کوئی جرت کی بات یہاں سے نہیں آ رہی. ہاں، ہمارے کچھ لوگوں کی جرت اپنے ہی لوگوں کے خلاف کچھ کرنے کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، بلوچستان کے اندر بھی، کے پی میں بھی، اور سیاست دانوں کو گرفتار کرنے میں بھی، مگر جہاں جرت کا اظہار ہونا چاہیے، طاقت کا اظہار ہونا چاہیے، وہاں ہمارے حکمراں، ہمارے ریاستی ادارے کوشش نہیں کر رہے. ہم نے پورا 11 مہینے بات کی ہے، آگے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، جناب 7 اکتوبر کو حماس کے اقدام کو 1 سال ہو جائے گا، تو کچھ سال منانے کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پورے سال بات کرنے والی بات تھی ہم نے کی، اور مستقل اس کا معاملہ ہونا چاہیے. البتہ یہ معاملہ پوری امت کا مشترکہ معاملہ، اقصی کی حفاظت کا معاملہ، دفاع کا معاملہ. پھر مسلمانوں پر آفت آ پڑی ہے تو ان کی مدد کے لیے جو کچھ کرنا ہمارے بس میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم اس ایشو کو بھی اٹھائیں، اور جو ہمارے بس میں وہ ہم کریں، اور جو حکمرانوں کے بس میں ہیں ان کو غیرت دلانے کی اور توجہ دلانے کی کوشش کریں. یہ جو غیرت دلانے کا لفظ ہے نا، یہ کوئی منفی بات نہیں ہے، یہ کوئی ٹونٹنگ یا طنز نہیں ہے، دینی غیرت، ایمانی غیرت. اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام، سب کو حدیث یاد ہے، سارے مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچے، امت محسوس کرے، یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے. اور حکمران بھی کلمہ پڑھتے ہیں بھائی، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل رسالت معاش صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہمارا ہونا ہے. تو یہ غیرت دینی کے اعتبار سے یہ باتیں ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات, آئی ایم ایف سے ہمیں $7 ارب کا قرضہ پہلی قسط بھی جاری ہو گئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بڑی خوش ہے, پہلے بھی مستقل چلا آ رہا ہے, پچھلا دور حکومت گزرا, پچھلے آرمی چیف صاحب گزرے وکٹری کے نشان ہوتے تھے, اب والوں کا حال بھی یہی. آج جو اپوزیشن میں, پہلے وہ حکومت میں تھے تب بھی وہ خوش تھے اس کے اوپر. میں بار بار کہہ چکا ہوں, سود کے خاتمے کے لیے نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, نہ ہماری حکومتیں, نہ ہماری اپوزیشن, نہ ہماری سیاستدان, ان میں سے کوئی سیریس نہیں. یہ برسوں سے ہم نے بات کہی, سیدھی سی بات. اور شریعت کا نفاذ یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں, اکراس دا بورڈ میں بات کر رہا ہوں, جن کو پہلے حکومت ملی, جن کو آج حکومت ملی, یا جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جن کے پاس طاقت موجود ہے اور طاقت استعمال بھی کر لیتے ہیں. لیکن خوش کس بات پر ہے جناب, آئی ایم ایف مان گیا, آئی ایم ایف راضی ہو گیا, ہمیں قرضہ مل گیا. ساری ہیڈ لائنز آپ نے اخبارات میں دیکھ لی ہوں گی, سخت ترین شرائط جس میں غلامی اور ہماری بڑھ رہی ہے, اب وہ ہمارے صوبائی معاملات میں بھی اور دخل اندازی کریں گے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ ان کا ڈکٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا. اور برسوں سے ہم آئی ایم ایف کی مانتے چلے گئے, ہمارا ستیہ ناس سونے میں کوئی کسر نہیں رہی, مگر اب بھی ہم کہہ رہے ہیں جناب ہم نے منا لیا آئی ایم ایف کو, تو کیا منایا ہے؟ اپنی اور بربادی کا ہم نے سامان کرنے کا ارادہ کیا. مجھے اچھی طرح معلوم, بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں, ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں, اخبارات میں لکھ رہے ہیں, اور ظاہری بات وہ محض عقل سے ہی سوچتے ہیں, کیا کریں, اسی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے ہمارا. اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں. اللہ اپنے کلام میں واضح طور پر کہتا ہے سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے, فَأَذَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سودی قرضوں کے ساتھ پاکستان میں رحمت ہے یا نہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل, ہاؤ کم؟ اور یہ ہماری ان کی ڈکٹیشن اور بڑھے گی, ہماری غلامی اور بڑھے گی, کیونکہ ہم اسلامی ایٹمی پاکستان ہیں, اللہ نے ایٹمی صلاحیت دے رکھی, وہ کھلتی ہے ان لوگوں کو. لیبیا کو ختم کر دیا, عراق کو ختم کر دیا, اور انداز تھا. پاکستان کو ختم کرنے کی, ان کو جنگ کرنی, ان کو ہم پر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہمیں ان حربوں سے اور غلام بنا کر ہمیں ختم کرنا چاہتے, مٹانا چاہتے, مگر ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے اپوزیشن والوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ وہی جو تھوڑی دیر پہلے بات ایمان کی تھی اور غیرت دینی کی تھی, وہ مسئلہ ہے ہمارا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اور آج ملک کی سلامتی اور داؤں پر لگی ہوئی ہے, اور کچھ شرائط تو سامنے آتی, سب اخبارات نے چھاپ دیا, وہ تو اوپن فار آل ہے, اور بہت سی شرائط سامنے نہیں آتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کتنا بڑا سودا قوم کا کتنی مرتبہ ہو چکا ہے. وہ تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو انسائیڈر انفارمیشن رکھتے ہیں, وہ بعد میں کبھی آتی, اس وقت نہیں آتی وہ سامنے. تو یہ ہم بالکل خوش نہیں ہیں اس بات پر کہ ہم اور غلام بنیں گے, اور ہم آئی ایم ایف کی خوش کر کے ہم وکٹری کے نشان بنائیں اور سب لوگ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کریں اور سب لوگ کہیں جناب ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. قطعاً یہ خوشی کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی سلامتی کے لیے اور بڑا خطرے کا معاملہ ہم نے کھڑا کر ڈالا ہے. اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمانی غیرت عطا فرمائے, اور یہ سود کے خاتمے کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے, جس پر بارہا ہم نے کئی مرتبہ گفتگو پہلے بھی کی ہے. آخری بات, اخباری اطلاعات بھی آ چکی ہیں سوشل میڈیا بھی کہ معروف مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں حکومت پاکستان کی دعوت پر. بہرحال ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے, بابرکت بنائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے. یہ ہماری حکومت کو بھی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ مودی نے کیا کچھ ان کے ساتھ کیا ہے, اور بھارت نے کس طرح دیش نکالا ان کو دیا ہے. اور ہاں سلام ہے ملیشیا کی گورنمنٹ پر کہ اس نے سارے پریشر کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اپنا صرف مہمان نہیں بنایا, پرماننٹ ریزیڈنٹ بنایا ہے, سٹیزن شپ بھی ان کو دی ہے. اللہ ان ملیشیا کے حکمرانوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو موسٹ ویلکم, تشریف لائیں. اور اس مسجد میں تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ, اور بلکہ اکثر جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 1991 میں 1991 میں تشریف لائے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کے لیے, رحمت اللہ علیہ, بانی تنظیم اسلام. اس زمانے میں ہزاروں روپے کے ڈاکٹر سراج صاحب کے ویڈیو کیسٹس وہ لے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بامبے میں جو ہے وہ جو کیبل چلتا ہے 10,000 گھروں تک آپ کے دروس کو پہنچاؤں گا. اس وقت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ بیٹا اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو ایک کشتی کے سوار بنے اور یکسو ہو جائیں. اور پھر ماشاءاللہ شیخ احمد دیداس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی رحمت اللہ علیہ, اور پھر انہوں نے اپنی میڈیکل پریکٹس کو چھوڑ کر IRF بنائی تھی اور اللہ نے ان کو قبول کیا, کوئی شک نہیں ہے. بہت بڑے مبلغ اسلام, کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کے حوالے سے, تقابل ادیان کے حوالے سے, دین کو اف اینڈ بٹ کے بغیر پورے شعور کے ساتھ پریزنٹ کرنا, اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کے ہاتھوں پر, بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. بڑی بڑی ڈبیٹس ان کی الحمدللہ ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کے سفر کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے. اور حکومت پاکستان ہم توقع رکھتے ہیں, ایک تو ہے پروٹوکول دینا, ایک ان کی خاص سیکیورٹی کا ظاہری اسباب کے اعتبار سے اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی توفیق دے اور یہاں آنا اللہ تعالیٰ ان کا بابرکت بنائے. مزید برآں کچھ حلقوں سے کچھ باتیں آتی ہیں اور اختلاف پیدا کرنے والے لوگ, فرقہ واریت کو ہوا دینے والے لوگ, ان سے بھی گزارش ہے کہ دل بڑا کریں. ایک وہ مبلغ اسلام جس کو عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی, دین کا کام لیا, تو دل بڑا کر کے ان کو ہم ویلکم کہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, پیس ٹی وی پہ میں بھی اور ہمارے اور ساتھیوں کے دروس بھی انہوں نے ریکارڈ کروائے تھے, اچھی ان سے ملاقات بھی رہی تھی. ان سے بھی بعض علماء دین نے گزارش ماضی میں بھی کی کہ ہمارے ہاں لوگ فقہی مسائل میں اور اختلافی امور میں بہت زیادہ حساس ہیں. آپ کا خاص میدان دعوت کا, تبلیغ کا, تقابل ادیان کا ہے, آپ اس کو فوکس کریں. اور بعض بڑے موجودہ دور کے علماء نے بھی ان کو توجہ دلائی اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب یہاں تشریف لائیں گے تو عموم کے اعتبار سے کلام مشترکات کی دعوت دیں, جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 وہ پیش کرتے ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, مسیح سے کلام کرنے والوں کے تعلق سے. تو عموم کی بات ہو, دین کی بات ہو, دین کی حقانیت کی بات ہو, دین کی دعوت کی بات بھی ہو, دین کی نفاذ کی بات بھی ہو, خلافت کے نظام کی بات بھی ہو. البتہ جو فقہی معاملات ہیں وہ علماء دین کے حوالے رہنے دیں, مفتیان کرام کے حوالے رہنے دیں. اور جو اختلافی نوعیت کے معاملات ہیں جس میں آراء کا اختلاف بھی اور لوگوں میں تحمل بھی نہیں ہے, اس سے وہ اجتناب کرے تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.